Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to the Ulama Profile. This Thursday evening, just hearing the completion of the Quran al-Kareem from Durban. It was live. And alhamdulillah, may Allah subhanahu wa ta'ala make it such that our children are also able to see the time when they can complete the Quran al-Kareem, and they can also graduate and go further in terms of serving the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Also, may Allah subhanahu wa ta'ala make it such that there are few people that have lost many of their close ones in the last week. Special emphasis goes to the treasurer of our organization, Maulana Dawood Qasim Saab, who's lost his son-in-law. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for him. Maulana Ibrahim Bam Saab, he's lost his mother-in-law. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for them as well. And in this way, whoever has lost anyone lately in the past, some time back, and you are mourning those that have passed away, may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for each one of you. May Allah fill the qabrs with noor, grant them the highest of stages in Jannatul Firdaus, and may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for those to be able to bear the loss of their loved ones. Over some time, you know, you follow some trends that are happening in different parts of the world, and I've been following Binori Media for some time now. I've seen some of their publications in terms of the nazms, in terms of what the madrasa has achieved. And I was always wanting to meet the person that was behind there, and that is Maulana Naseem, rahimahullah. Maulana Naeem Saab, sorry. But that Maulana, unfortunately, has passed on. We have on the line with us this evening Maulana's son, Mufti Nu'man, Damat Barakatum, from the madrasa. I'm going to go right into the program, but I'm not going to translate now. It's 12 o'clock in Pakistan, so we're going to do the program and thereafter do the translation. Hazrat Mufti Nu'man Saab, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahi wa barakatuh.
Hazrat Mufti Saab, bahut shukriya apna apne qeemti waqt nikal kar hame is program ke liye mayassar kiya hai. بہت شکریہ تہدیل سے شکریہ ہے ہمیں پتہ ہے رات کی بہت دیر ہے وہاں پاکستان میں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے
نہیں ایسی کوئی بات نہیں اللہ آپ کو آپ حضرات کو بھی جزائے خیر دے آپ لوگ اتنی محنت سے اور اس طرح کے پروگرام آپ رکھے ہیں علماء کے اوپر یہ بہت بڑی بات ہے
جی الحمدللہ حضرت آپ کے والد گرامی حضرت مولانا نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ خاندانی تعارف حضرت کے لیے کرا دے ہمارے سامعین کے لیے حضرت
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں قرآن کی اس آیت سے میں اپنی بات کی ابتدا کروں گا کہ اللہ یجتدی الیہ من یشاء و یهدی الیہ من ینیب کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو اپنے کاموں کے لیے چنتی ہے اپنے دین کے کام کو پھیلانے کے لیے اور اللہ کی ذاتی ہدایت دیتی ہے اور اللہ کی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا
جی ہاں ضرور
کہ دیکھیے ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر علماء چلتے ہوئے آئی ہو لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بعد میں اللہ نے اس خاندان کو چنا اور میرے والد مرحوم مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ اور اسی طرح میرے دادا قاری عبدالحلیم صاحب رحمہ اللہ جن کو اللہ رب العزت نے چنا اور چن کر اللہ نے ان سے دین کا کام لیا اور اتنا بڑا امپائر جو ہے وہ کھڑا ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہے اللہ جس سے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا کچھ فیملی بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم لوگ خود ہمارا تعلق سورت سے ہے ہم گجراتی ہیں اور ہمارا سورت کے اندر ایک گاؤں ہے نوساری وہاں سے ہمارا تعلق ہے ہمارے دادا مرحوم کے جو والد تھے وہ چونکہ پارسی تھے اور کنزرویٹو پارسی رہے ہیں انہوں نے پوری زندگی آگ کی پوجا کی، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کو ہدایت کی طرف کھینچنا تھا تو ایک سوڈانی جو دعوت و تبلیغ کے نام عنوان سے وہ سوڈان کے اندر انہوں نے میرے دادا کے والد کو دعوت دی اور کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں سوچوں گا کہ میں ابھی کلمہ نہیں پڑھتا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس سوڈانی نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ کل تک اگر آپ زندہ رہیں، اس وقت تک اگر آپ کو اس بات کی امید ہے کہ کل تک آپ کی زندگی ہے تو آپ پھر کل کلمہ پڑھ لیجئے گا، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ کل تک زندگی نہیں ہے تو آپ ابھی کیوں نہیں کلمہ پڑھ لیتے؟ تو انہوں نے ان کی بات کو رکھنے کے لیے وہ کلمہ پڑھ لیا، اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے قرآن شریف کا مطالعہ کیا، قرآن شریف کو پڑھا، آہستہ آہستہ ہدایت کا نور ان کے سینے میں اترا، الحمدللہ انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، اور پھر میرے دادا جو اس وقت چھوٹے تھے انہوں نے پھر اپنے والد صاحب کے کہنے پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس طرح ہمارا خاندان جو ہے فارسی مذہب سے وہ اسلام کا سفر اس کا شروع ہو گیا، اور الحمدللہ پھر والد صاحب کے بڑے بھائی نے، میرے دادا کے بڑے بھائی نے، اور اسی طرح میرے دادا نے اسلام قبول کیا، اور ان کے ایک بھائی ایسے تھے جو سورت میں ہندوستان میں ہی تھے، جب میرے دادا مائگریٹ ہو کر 1947 میں جب پاکستان آ گئے تو اس وقت ان کے جو ایک بھائی تھے وہ ہندوستان میں ہی تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مسلمان نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے میرے دادا کو بہت قلق تھا، میرے دادا ہمیشہ روتے تھے کہ کاش کہ وہ کلمہ پڑھ لیتا، میرے دادا خاص صرف ہندوستان کا سفر کر کے، پاکستان سے ہندوستان کا سفر صرف اس نیت سے کیا کہ میں اپنے مجھ سے جو چھوٹا بڑا بھائی ہے اس کو میں کلمہ پڑھاؤں، اور جب وہ وہاں پر پہنچے ہندوستان تو وہ کہیں تو کسی بار میں کسی جگہ پر جو نا وہاں پر وہ جاب کیا کرتے تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، تو وہاں پر انہوں نے ان کو جا کر جب دعوت دی، ان سے کہا کہ میرے بھائی آپ کلمہ پڑھ لو، میں صرف پاکستان سے صرف آپ کے پاس سفر اس لیے کیا کہ تاکہ میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں، تو انہوں نے ان کو اگنور کیا اور کہا کہ جاؤ اپنا کام سے کام رکھو، اور یہاں اس کے بعد پھر میرے دادا مایوس ہو کر واپس پاکستان آ گئے۔ میرے دادا نے الحمدللہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو کہ بہت ہی ان کا پورا خاندان ایسا تھا کہ اگر ہمارے دادا یا ہماری میرے دادا کی فیملی ان کے والد ان کے کسی گھر میں داخل ہو جاتے تھے تو وہ پورا گھر ان کے داخل ہونے کے بعد پورا گھر دھویا کرتے تھے، کوئی کہتے تھے کہ ایسے نامبارک لوگ ہمارے گھر میں آ گئے جن کی وجہ سے ہمارا گھر پلید ہو گیا، خراب ہو گیا، تو اس نوعیت کا ہمارا پورا خاندان تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ یجتبی الیہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہتے ہیں وہ چنتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اسی کو ہدایت سے نوازتے ہیں، تو الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو چنا، اور پھر میرے والد پھر میرے دادا جو ہے وہ وہیں پر ڈھابیل میں انہوں نے حفظ قرآن شروع کیا، اور ان کو حافظ بنانے کے لیے ڈال دیا تھا، تو وہیں پر میرے دادا کا جو ہے نا انہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل وہاں سے کی الحمدللہ۔ تو یہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ تھا کہ جو یعنی فارسی مذہب سے اسلام کا اس کا سفر رہا، اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کے ذریعے سے اتنا بڑا کام لیا کہ پورے پاکستان کے بڑے جامعات میں یونیورسٹیز کے اندر ایک بہت بڑا جامعہ ہے جامعہ بنوریہ عالمیہ کے نام سے، کہ جو صرف چند بچوں سے شروع کیا تھا اور آج الحمدللہ یہاں پر 5000 صرف ہمارے مرکز میں سینٹر کے اندر جو ہے صرف 5000 طلبا ہیں، اور اس میں فارنرز جو ہے ہمارے پاس اس وقت یہاں پر تقریباً 650 اسٹوڈنٹ فرام آل اوور دا ورلڈ فرام فارن کنٹری، اس میں خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز کے طلبا ہیں، امریکہ، جرمنی، اور اسی طرح یو کے، اور تھائیلینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، ایشین کنٹریز کے طلبا، الحمدللہ 53 کنٹریز کے طلبا یہاں پر ابھی زیر تعلیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا کہ آج کئی ممالک کے اندر الحمدللہ جامعہ نوریہ کا فیض ہے، اور طلبا یہاں سے فارغ ہو کر پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے ادارے، اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ انہوں نے، دین جامعات اور مدرسے انہوں نے اپنے اپنے ممالک میں کھولے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اللہ کا فضل ہے، اور یہ سارا ثواب میرے دادا کو اور خاص طور پر اس سوڈانی کو پہنچ رہا ہے کہ جو میرے دادا کے والد کو جس نے مسلمان کیا اور آج وہ اپنے قبر کے اندر موجود ہے، لیکن آج اس کو بیٹھے بیٹھے سب ثواب، جتنے طلبہ فاضل ہو رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، حافظ عالم بن رہے ہیں، سب کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے.
سبحان اللہ. Respected listeners, if you don't understand Urdu, I plead with you, don't off the dial, let us translate if only this one incident to motivate us to understand the importance of this program tonight. Nevertheless, حضرت پھر حضرت آپ لوگ آئے تھے، پھر ہجرت کر کے پاکستان پہنچے، اور پھر آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن نوری صاحب نے پڑھنا شروع کیا تھا، یہ ان کی ابتدائی تعلیم ہے
جی. پھر ہوا اس طرح تھا کہ جب دادا ڈھابیل میں تھے تو وہاں پر حضرت بن نوری سے دادا کا تعلق بن گیا تھا. جب وہ پاکستان ہجرت کی، انہوں نے مائگریشن ہوئی، تو حضرت بن نوری نے میرے دادا کو بلایا، اور وہیں پر بلوچستان کے اندر ہی امامت بھی کروایا کرتے تھے، تراوی بھی وہیں پر سنایا کرتے تھے، ان سے بہت محبت تھی. تو میرے دادا نے اس وقت حضرت بن نوری کو کہا کہ میری جو بھی اولاد ہوگی میں انشاءاللہ اس کو وقت دوں گا مدرسے کے لیے. تو اس طرح میرے دادا نے پھر میرے والد کو بن نوری ٹاؤن میں داخل کروایا، اور میرے والد ہمارے پورے فیملی کے سب سے پہلے عالم تھے کہ جنہوں نے بن نوری ٹاؤن سے عالم کا کورس مکمل کیا، درس نظامی مکمل کیا، اور اس کے بعد پھر وہیں پر چونکہ میرے والد صاحب بہت ذہین، جن کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں، ان کی ذہانت کا جو واقعہ ہے یہ میں نہیں بتا رہا بلکہ مفتی عبدالسلام چاٹگامی، جن کا بھی حالیہ انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ وہاں کے مفتی تھے بن نوری ٹاؤن کے. تو جب میں بنگلہ دیش گیا وہاں پر میں مفتی صاحب سے ملاقات کے لیے، میں نے ان کو بتایا کہ میں مفتی نعیم صاحب کا بیٹا ہوں، اور میں صرف آپ سفر کیا ہے، میں آپ سے ملاقات کے لیے یہاں پر آیا ہوں. تو ہزاری مدرسے کے اندر وہاں ملاقات ہوئی، تو وہ فرمانے لگے کہ آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ اتنے ذہین تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ان کا پرچہ چیک کیا، امتحان کا پرچہ چیک کیا، تو میں نے ان کو 101 نمبر دیے. تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں چونکہ یہ مشہور تھا کہ ہمیشہ نمبر دینے میں بہت کنجوسی سے کام لیتا ہوں، میں ہمیشہ کسی کو زیادہ نمبر نہیں دیتا، لیکن جب میرے والد کو جب انہوں نے 101 نمبر دیے تو اس پر تمام اساتذہ نے کہا کہ آپ نے تو اس مرتبہ بہت ہی جینرسلی آپ نے ان کو اچھے زیادہ نمبر دیے، تو آپ نے بڑی ثقافت کا مظاہرہ کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان کا پرچہ خود چیک کریں. تو جب اساتذہ نے ان کا پرچہ، میرے والد کا پرچہ خود چیک کیا، تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً آپ نے جو ہے وہ بخل سے کام لیا ہے، یہ پرچہ 101 نمبر سے زیادہ کا، آپ نے صرف ان کو 101 نمبر دیے. تو والد صاحب، یہ میں نے خود مفتی عبدالسلام چاٹگامی صاحب کی زبان سے خود میں نے سنا یہ، تو میں نے والد صاحب کو بھی پھر یہ واقعہ سنایا تھا، انہوں نے مسکرانے لگے کہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو اس طرح والد صاحب نے بن نوری ٹاؤن سے اپنے علمی سفر کا آغاز کیا، اور پھر وہیں پر وہ 14 سال مدرس بھی رہے، وہاں پر وہ پڑھاتے رہے، اور الحمدللہ کتاب انہوں نے وہاں پر پڑھائی، اور آج پوری دنیا کے اندر ابو کے شاگرد موجود ہیں.
خاص طور پر ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں مولانا ظہیر راگی صاحب، مولانا نذیر لونات مپوتو والے، یہ سب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ماشاء اللہ. حضرت ہم چلتے ہیں وہ بن نوری ٹاؤن کے بعد، پھر حضرت نے جامعہ بنوریا کھولا تو واقعتا میں دیکھ رہا ہوں نیٹ پر، واٹس ایپ پر، فیس بک وغیرہ، ان کی کارنامہ، ان کے جو کچھ جلسہ وغیرہ، جلوس وغیرہ نکلتا ہے، واقعی بہت متاثر ہوتا ہوں. تو اس کے لیے آپ کچھ فرما دیجیے حضرت کی خدمت اس لائن کے.
جی اصل میں والد صاحب جتنا ایک کریٹو مائنڈ تھے، اور یہ پورے پاکستان کے اندر ایک واحد ادارہ تھا جو ہمارے گجرات میں رہنے والے جو لوگ ذاتی حضرات تھے، یہ پہلا ایک ادارہ تھا جو کہ والد صاحب لے کر چل رہے تھے. تو والد صاحب چونکہ یہاں مشہور تھا کہ والد صاحب جو ہے وہ ذہین بھی تھے، بہت زیادہ تخلیقی ذہن کے تھے. تو والد صاحب نے الحمدللہ جب آپ یہ ادارہ کھولا تو اور میرے دادا نے ان کے ساتھ، میرے دادا نے کھولا تو والد صاحب پڑھتے بھی تھے اور یہاں پر پڑھاتے بھی تھے. اس طرح ساتھ ساتھ وہ ادارے کو ترقی ہوتی چلی گئی، اور پھر وہ ادارہ الحمدللہ پہلے چھوٹا سا مدرسہ تھا اور پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا، وہ پھر جامعہ بن گیا، یونیورسٹی بن گیا، وہ عالمیہ بن گیا یعنی انٹرنیشنلی ہو گیا. پھر تو آہستہ آہستہ الحمدللہ بڑھتا چلا گیا. تو والد صاحب نے جو ہے نا بہت ہی محنت سے، چونکہ والد صاحب کے شروع سے ایک مزاج تھا کہ پوری زندگی ان کی تحریک میں گزری ہے، بہت حرکت، بہت زیادہ پورے دن کام کرتے تھے، بہت محنت کرتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، اور رقاصی سماجی خدمات، ویلفیئر کے کام والد صاحب بہت کیا کرتے تھے، لوگوں کے معاملات، کنفلکٹ ریزولوشن اور اسی طرح مصالحت. تو یہاں پر جہاں پر ہمارا ادارہ واقع ہے وہ سائٹ کا علاقہ ہے، چاروں طرف انڈسٹریٹ ایریا ہے، چاروں طرف فیکٹریاں ہیں، اور تو یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اپنے مسئلے مسائل لے کر بنوریا آتے ہیں، اور ان کی کسی کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بھائی بھائی کی لڑائی ہو گئی، پوری فیکٹری کا مسئلہ ہے، وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے ان کے جو مسائل ہوتے تھے تو والد صاحب ان کے مسائل کو یہاں پر بیٹھ کر حل کیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے لوگوں کا رجوع بہت تھا. تو یہاں پر اس وقت پورے سائٹ میں 4,000 فیکٹریاں ہیں، 4,000 فیکٹریز، اور اس کے اندر تقریباً جو ہے نا وہ 500,000 جو ہے وہ ہاف ملین جو ہے اس کے اندر ورکرز ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ جتنی بھی سپورٹ ہوتی ہے ادارے کی، دینی سپورٹ، یہاں پر الحمدللہ جامعہ بنوریہ کی طرف سے ان کی فیکٹریوں میں ہم ان کو مکاتب کا نظام بھی ہم فیکٹریوں میں چلا رہے ہوتے ہیں، تو بہت اچھا الحمدللہ نظام چل رہا ہے.
حضرت میں آپ سے بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، آپ کچھ حضرت والد صاحب کی کچھ صفات اور صف بیان کیجیے، پھر انشاءاللہ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں سامعین کے لیے.
ٹھیک ہے. مولانا عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ صاحب کی کامیابی کا راز اور ان کی جو اچھی صفات تھی وہ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ جو اگلی نئی جنریشن ہے، جو آنے والے لوگ ہیں یا ابھی موجودہ لوگ ہیں، پتہ چلے کہ جو ہمارے بڑے تھے، اکابرین تھے، وہ کن صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کم وقت کے اندر ان کو بہت بڑا ایک انعام ان کو دنیا کے اندر دے دیتے ہیں، جو ان کے آخرت کے لیے بھی سب سے جاریہ بنتا ہے. تو میرے والد صاحب کے اندر جو میں نے بنیادی طور پر دیکھا کہ تین کوالٹیز بہت زیادہ تھی. سب سے پہلی کوالٹی میرے والد کے اندر تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے طالب علم میں اپنے اساتذہ کی بہت خدمت، مفتی احمد الرحمان صاحب اور اسی طرح مفتی ولی حق صاحب اور یہاں تک کہ اور دیگر جتنے بھی والد صاحب کے جو اساتذہ تھے، صاحب ننگے پیر ان کے گھر جاتے تھے، ان کے گھر سے کھانا لے آتے تھے، وہ کئی کلو میٹر کے فاصلے پر ہوتا تھا، وہ کھانا لے کر آتے، اپنے استاد کو کھانا کھلاتے، پھر ان کے برتن ان کے گھر پر چھوڑ کر آتے تھے. یہاں تک کہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ دن اور رات ان کی اساتذہ کی خوب خدمت کیا کرتے تھے، اور اساتذہ یہ کہتے تھے کہ مولوی نعیم جو ہے اس نے اپنے اساتذہ کی خدمت کہاں ادا کر دیا، اتنا زیادہ والد صاحب سے محبت بھی تھی, اور پھر آخر تک والد صاحب نے اپنی ان کے انتقال کے بعد بھی والد صاحب نے ہمیشہ ان تمام جتنی بھی اساتذہ کی جو فیملیاں ہیں, مولانا سمیع الحق صاحب, مولانا سمیع اللہ شہید تھے, ان کی فیملی اور بھی بہت سارے اس طرح فیملیاں تھیں, سب تو والد صاحب اپنے پاس وقتاً فوقتاً بلایا کرتے تھے, اور ان کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ اور ان کے خاندانی معاملات کو حل کرنا, مولانا حبیب اللہ مختار صاحب ان کے خاندانی معاملات کو حل کرنا اور ان کی فیملی کے ساتھ تعلق رکھنا, یعنی ان کے اساتذہ کے انتقال کے بعد بھی ان کی فیملیوں کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کرنا, مشکل وقت میں کام آنا, یہ والد صاحب کا مستقل عمل رہا ہے. اور والد صاحب اگر کوئی کمزور تھے, کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو ان کا تعاون بھی کیا کرتے تھے. اور اسی طرح دوسرے نمبر پر والد صاحب کی کوالٹی یہ تھی کہ والد صاحب نے ہمیشہ مثبت سوچ کو, پازیٹیو تھنکنگ کو ہمیشہ فروغ دیا ہے, ہمیشہ ہر کسی کو اپنے سینے سے لگایا ہے, وہ چاہے جس جماعت کا بھی ہو اور جس سیاسی جماعت کا بندہ ہو, والد صاحب ہمیشہ اپنے ادارے میں ان کو ویلکم کرتے, ان کو دعوت دیتے. تو یہاں پر بہت ساری پولیٹیکل ونگز ہیں, تو ہر آدمی والد صاحب کو اپنا ہمدرد سمجھتا تھا, ہر آدمی سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے مربی ہیں, یہ ہمارے مینٹور ہیں. تو والد صاحب ہمیشہ ان کے لیے اپنا سینہ کھولتے تھے اور ان کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور ان کو محبت دیتے تھے. تو اس وجہ سے والد صاحب کو ہر آدمی اپنا سمجھتا تھا. اور تیسرے نمبر پر والد صاحب کی جو خوبی تھی وہ تھی قرآن شریف سے محبت, کہ والد صاحب نے ہمیشہ قرآن سے محبت کی, روزانہ جب تک 10 پارے مکمل نہیں ہوتے تھے, پڑھتے نہیں تھے, اس وقت تک والد صاحب کو نیند نہیں آتی تھی. اور یہ لیگیسی میرے والد صاحب کی میرے دادا مرحوم سے ان کو ملی ہے, کیونکہ میرے دادا بھی عاشق قرآن تھے, وہ بھی ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے, ان کی بھی روزانہ معمول تھا کہ روزانہ 10 سپارے تلاوت کیا کرتے, تہجد کا اہتمام ہوتا, کبھی تہجد ان سے فوت نہیں ہوئی. اسی طرح میرے والد صاحب کا بھی یہی اہتمام تھا کہ ہمیشہ وہ تہجد کا اہتمام اور روزانہ قرآن شریف کی تلاوت, اور قرآن شریف پہ اتنا شغف تھا کہ یہاں پر پورے پاکستان کے اندر محفل حسن قرآت کا جو ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا, دور دور سے قرآن حضرات کو بلا کر پورے پاکستان میں, یہاں پر ایک والد صاحب نے ہی یہ ایک نظام اور ایک سسٹم شروع کیا کہ ہر طرف قرآن کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں, محفل حسن قرآت کی ترتیب والد صاحب نے شروع کی پورے پاکستان میں. تو الحمدللہ اس طرح یہ تین کوالٹیز جو میں سمجھتا ہوں والد صاحب کی ایسی تھی کہ جو قابل تقلید ہیں اور جس کو ہمیں اپنانا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے صرف 63 ایئرس اولڈ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان سے پوری دنیا کے اندر کام لیے.
سبحان اللہ. حضرت ہم تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. ماخصتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو عجیب شخصیت سے نوازا ہے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نعم الامت کو نعم البدل دیا تھا. آپ لوگوں کی خدمت میں بہت بہت شکریہ. پھر ابھی کبھی حاضری ہو تو انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی.
بہت بہت شکریہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Respected listeners, that was Mufti Nu'man Saab from Pakistan. I wanted to take hours of his time. It's so interesting, but it's now probably about 12:30, 1 o'clock there in the morning. So I felt it's not right for us. They have classes. They also have family. Stay tuned. Please do not go away. I want to translate what he has said. It's really, really something that we can learn from. We will translate it, inshallah. Let's take a quick ad break, and when we return, we shall carry on, inshallah. Ji, respected listeners, that was Mufti Naeem that we were speaking about, and we spoke with regards to his son. So he was saying some truly amazing things, and I want to take you through it because there's so much of lesson to learn from us. But from there, we're going to get a call now, one alim that studied there, wants to remain anonymous. We are going to call him, inshallah, to give us some of his aspects regarding Hazrat Maulana. And after that, inshallah, we will, inshallah, take the messages, etc., that we have from, or what Maulana was saying regarding his father. And truly, these are people that have achieved so much, and they have done so much in their life. Maulana was giving examples of how his father was and how his father and grandfather had achieved what they had achieved. And in that way, they were able to make the service of the Deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Maulana and them originally were from India, in the area of Nawsari, Gujarat. And that is where Maulana and them have and their roots hail from. And that is how Maulana and them carried on. And thereafter, they made Hijrah. But what is truly amazing, I don't want to break up the story, so what I'm going to do is, we're just going to wait. One of the ulama is going to come on live on air, inshallah. And once he comes live on air, thereafter, inshallah, we will take, okay, we're just waiting for them to get the call. We're just waiting for Usama to get the Maulana that wants to come on air. And as soon as Usama has him, then we will take it, inshallah ta'ala. So Maulana was saying that... so we have a caller on the air. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Caller, you live on air. Assalamu alaikum, Maulana. Khair, whatever it is, we're trying to just get the person that is supposed to come on air. Nevertheless, whatever it is. So Maulana was saying that his initial... He started with the Quranic ayat, Allah yaqtasu bi rahmatihi man yasha. So Allah subhanahu wa ta'ala chooses who he wants to be able to come to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala chooses who must come and get hidayat. Maulana says that my great grandfather was not a Muslim, and he was in the area of Gujarat, Nawsari. And there was a Jamaat that came, and there was a Sudanese brother in that Jamaat. And that Sudanese brother was such that he gave my great grandfather invitation to become a Muslim. And my great grandfather told him tomorrow. So he said that, do you have a guarantee till tomorrow? He said, but I have no guarantee. He said, well, if you have no guarantee, then why don't you read the Kalima finish? And he read the Kalima, and that began the initial journey of them to become a Muslim. We have one of Maulana's students on the line. Maulana, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Ubaidullah sahab, jazakallah for the opportunity. I am one of the fortunate people to be a student of Hazrat Maulana Mufti Naeem Sahib Rahmatullahi Ta'ala Alayh. It just refreshed my memory, so I want to mention one or two things about his intelligence and his quwwat hafiza. Allah had blessed him with such a memory. If Maulana knows, there is a kitab in the Dars-e-Nizami known as Maqamat Hariri. It is one of the most difficult kitabs to study. But Hazrat Maulana Naeem Sahib for the entire year did not look once into the kitab. He knew the entire kitab from memory, page numbers, everything. Not a single day did he look in the text. He taught us for the entire year without even looking into the kitab.
Subhanallah.
One day he read for us every ruku of the Quran, the first ayat and the last ayat.
Sure.
He read the beginning of every juz and the end of every juz. And finally, he read for us Surah Fatiha backwards. Allah had blessed him with that kind of memory and that kind of intelligence. And alhamdulillah, even his ustad, Hazrat Maulana Mufti Wali Hassan Sahib Rahmatullah Alayh, used to secretly listen to his fiqh lessons and enjoy them. Allah had blessed him with such intelligence and quwwata hafiza, and he could convey this to his students. Jazakallah for the opportunity.
Ameen. Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh. So Maulana then, great grandfather, became a Muslim at the hands of the Sudanese person. And thereafter, Maulana's great grandfather then convinced Maulana's grandfather that you also become a Muslim, and the two of them then became. And Maulana's grandfather thereafter went to Dabi al-Nawsari, and Dabi is not a far distance. And he started learning, and he got into contact with Maulana Yusuf bin Nuri rahimahullah. And as he got into contact with him, he then migrated with him. And then he made intention to say that my children, I will give them as work for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And in that is how Allah subhanahu wa ta'ala had chose them, and that is how Allah had used them from being from a family who were not Muslim, on the da'wah of a Sudanese person, to an individual who ran an institute which was recognized globally with over 5,000 students that were in the madrasa. Over 650 are only foreigners from around the world. So understand how Allah subhanahu wa ta'ala uses people. Maulana says that my father was so intelligent that Maulana Abdus Salam Chardgamani, he passed away now, not very long ago. He is the ustad of Maulana Ibrahim Bam and them. Alhamdulillah, I was able to meet Maulana in Bangladesh. We had a cup of tea with Maulana. We were honored to have met Maulana. Maulana has written some very good work. So Maulana generally in his marking, he's not very generous with giving high marks. So when people seen that Maulana had marked the script of Maulana Naeem and given him 101 out of 100, they were amazed that, for an individual like you that hardly gives marks, how come you have given so much? And they said, well, if you don't believe me, here's Maulana's paper, you have read at it. And as they went through Maulana's imtihan script, they told Abdus Salam that the script is so amazing, it requires much more marks. So that is how intelligent Maulana was in terms of him trying to, in terms of him in the papers and the imtihan scripts that he would write. Also, it is said that when Maulana was there, he had few qualities in him that were standout qualities. The one that he used to serve his ustaz very diligently, so much so that he would go to them, go to their house, he would pick up their food, he would drop it off, he would look after them, he would see to them, he would arrange for their needs, etc. And it is said to such an extent that his ustaz would say that Maulana Naeem Saab has fulfilled the right of being a student serving an ustad. That is how much effort he made. And because of that, Allah subhanahu wa ta'ala accepted him. The second aspect that Maulana had was he would always think positive. He always had a positive mentality in whatever he had done, that he would be able to work with anybody that was there. He would be able to see to them. He would be able to, there are many different groupings within the area of Pakistan, and everyone had the ability to be able to interact with Maulana. He was very broad-shouldered in his way. He had a very broad thought and a mindset where he was able to bring in people that others would normally not be able to do so. And hence, he had the vision to be able to open an institute that was globally recognized. And the third thing was that Maulana had an amazing relationship with the Quran al-Kareem. That with all his chores, with all his necessities, he was able to read 10 juz every day of the Quran, making a khatam every third day. And he never missed the Hajjud Salah. Maulana's father, Maulana Naeem's father, who was a revered Muslim, never missed the Hajjud in his life, being a revered Muslim. How important it is for us to be able to make an effort that we also are consistent and paban with our five daily salah as well as the extra nawafil as well. Maulana, where the madrasa is situated, it's within an industrial area. And in that industrial area that is there, there are thousands of factories around there. So the workers in those areas, because it's such a big industrial area, they number just about 500,000, give and take a few. So in that 500,000 that they number, what they have done was, Maulana had realized that this is an opportunity to work within people because they right near our institute. So he would do welfare amongst them. He would mediate with people of that sort. He would deal with people like that. He opened maktabs for those. You know, if there's 500,000 workers, they would be give and take about 1.5 million learners of these children. If each one had three children, there would be at least 1.5 million children that would be able to give them education. So Morana seen to that as well. And that is how much Allah subhanahu wa ta'ala has taken work from him. That he passed away at the age of 63, but he built an empire of knowledge. It is witnessed. Morana is saying that in today's time, you see, there are many places whereby there is gatherings of Quran, tilawat taking place. People are having, you know, where students compete with one another. This, some of these things are also the brainchild of Maulana Naeem as well, that he would have this vision to be able to promote the Quran because of his deep love for the Quran al-Kareem. Maulana, you know, his vision in terms of technology usage, his vision in terms of programming, the standard of education, when you see what they present on their social media platforms, you are taken aback by how much they were able to achieve. And Maulana is the third generation Muslim. So his, Maulana Naeem's grandfather reverted, his father reverted. So that is how Allah had taken so much of work from them, from a family that was based in Nawsari, Gujarat, and that migrated to Pakistan. You know, there was so much that Maulana was saying, I was hoping that we could have much more time with Maulana, however time doesn't permit. Like the caller had said, Maulana was saying that he knew Maqamat-e-Hariri. Maqamat-e-Hariri is a very difficult Arabic textbook which speaks, you know, it does adab, the Arabic language. And in that, it teaches us so much. There's so much of meaning towards those things. And Maulana knew it by heart and he taught it from memory. So this is how Allah subhanahu wa ta'ala had blessed him with intellectual acumen, how Allah subhanahu wa ta'ala had blessed him with great qualities and vision. Maulana had passed away. He was the student of Mufti Wali Hassan and Maulana Yusuf bin Nuri rahimahullah, Mufti Abdurrahman Aziz Mufti, Ahmad al-Rahman was also Maulana's ustad. Maulana had great time for him. So these were great people of our time. We need to learn from them, benefit from them, read their books, listen to their talks, to be able to live their legacy from there. We say Jazakumullah to Usama for facilitating this program. We also are grateful to Mufti Naeem, who had taken him, Mufti Nu'man, we had taken out the time, it was past 12 o'clock at where he is residing, that he stood awake to be able to do the program for us. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept it from us, insha'Allah ta'ala. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.